نظام زندگی کا نظریہ ہے، جو اس نظام زندگی کی فکری روح کی حیثیت رکھتا ہے، جو اس پورے نظام میں روح کی طرف ترقی کرتا ہے. دوسری چیز اس نظام زندگی کے مظاہر ہیں جو عملی طور پر اس نظام کی پہچان قرار پاتے ہیں. تیسری چیز اس نظام زندگی کا مرکز ہے جو نظام سے متعلق افراد کی اجتماعیت کا ذریعہ ہوتا ہے، یونٹی اور اجتماعیت کا ذریعہ. چوتھی چیز ہر نظام زندگی میں ایک شخصیت ہوتی ہے جو نظریہ، مظاہر اور مرکز سے شناسائی میں بنیادی حیثیت رکھنے کی وجہ سے تمام تر توجہات اور اس نظام کے ماننے والوں کی بھرپور چاہتوں کا مرکز اور محور ہوتی ہے، اور جس کا کردار و عمل اس نظام کے ماننے والوں کے لیے حجت اور سند کی حیثیت رکھتا ہے. مختصر عرض کروں، ہمارے دین میں نظریہ اسلام ہے، ہمارے یہاں شعائر اسلام ہیں جیسے نماز ہے، مسجد ہے، آزان ہے، عدل ہے، حیا ہے، قربانی ہے، حج وغیرہ. ہمارے یہاں مرکز بیت اللہ ہے، اور ہمارے ہاں شخصیت ہماری تمام تر محبتوں کا محور سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جو ہمیں اپنی جان، خاندان بلکہ سارے جہاں سے زیادہ عزیز ہے. اور اگر ایسا نہ ہو تو ہم اپنے ایمان کو ناتمام سمجھیں گے، کیونکہ خود اللہ کے حبیب نے فرمایا ہے، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. اس وقت تک تم مومن کہلانے کے حقدار نہیں ہو جب تک کہ میں تمہیں تمہاری اولاد سے، تمہارے ماں باپ سے اور ساری کائنات کے انسانوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. امت نے اپنی تمام تر کمزوریوں کے باوجود آج تک یہ ثابت کیا ہے کہ امت کے ہاں اللہ کی مخلوق میں سب سے محبوب ترین ہستی سیدنا محمد الرسول اللہ ہے، جن پر امت نے اپنی جانیں نچھاور کی، اپنے ماں باپ کو قربان کیا، اپنی اولاد کو قربان کیا. اس کی مثالوں سے ہماری تاریخ بھری پڑی ہے. وقت نہیں ہے کہ میں ان مثالوں کا ذکر کروں. رحمت کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے وقت سے ہی انسان رسالت محمدیہ کے ماننے والوں اور نہ ماننے والوں کی صورت میں دو کیمپوں میں تقسیم ہو گئے. وہی کشمکش آج بھی عروج پر ہے. یہ ایمان اور مادیت کی کشمکش ہے. ایمان کے تین نمائندہ ہیں، اللہ، اس کے رسول اور باعمل اہل ایمان. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الى النور. اللہ ایمان والوں کا دوست ہے جو انہیں ظلمتوں سے روشنی کی طرف نکالتا ہے. دوسرے ہیں رسول. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا جس نے یہ پیغام دیا کہ اللہ کی مان کر چلنا ہے اور طاغوت کا انکار کرنا ہے. باعمل اہل ایمان کا تذکرہ کرتے ہوئے فرمایا، انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون ومن یتول اللہ ورسولہ والذین آمنوا فإن حزب اللہ هم الغالبون. ایمان کے نمائندہ اہل ایمان کا نام قرآن نے حزب اللہ قرار دیا ہے. ابھی جو آیت میں نے پڑھی اس میں بھی اور سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 22 میں بھی اللہ نے فرمایا، اولئک حزب اللہ الا ان حزب اللہ هم الغالبون مفلحون. دوسری طرف مادیت کے تین نمائندے ہیں، طاغوت. والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من النور الی الظلمات. باطل افکار پر مبنی نظریہ اور نظام جو اللہ اور اس کے رسول کے نظام سے متصادم ہو اسے طاغوت کہتے ہیں. دوسرے شیطان، الم اعہد الیکم یا بنی آدم الا تعبدوا الشیطان انہ لکم عدو مبین. ان الشیطان لکم عدو فاتخذوہ عدوا. تمہارا دوسرا دشمن شیطان ہے. تیسرے، ہوائے نفس پر مبنی فکر اور نظریہ، ارائیت من اتخذ الہہ ہوا. ان تینوں کے مقاصد کے لیے کوشاں جماعت کو قرآن نے حزب الشیطان کا نام دیا. سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 19 میں ہے، استحفظ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ. شیطان ان پر غالب آیا اور انہیں اللہ کا پیغام بھلا دیا. اولئک حزب الشیطان، یہ حزب الشیطان ہے. الا ان حزب الشیطان هم الخاسرون. آج کے، اب ذرا غور کیجئے، ان دو طبقات کے افکار پر مبنی دو تہذیبیں وجود میں آئیں. نمبر ایک، وحی کے افکار پر مبنی تہذیب نبوی، اور نمبر دو، انکار وحی پر مبنی تہذیب جسے آج ہم تہذیب مغرب کہہ سکتے ہیں. آج کی یہ جو کلیش آف سیولائزیشن یا تہذیبی جنگ کے دور میں بنیادی ایشو کیا ہے، اس پر میں آپ سے درخواست کروں گا ذرا دھیان دیجئے. مادیت کے نمائندوں کے ہاں یا تہذیبی جنگ کے اس دور میں بنیادی ایشو رسالت محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام. وہ جو شروع سے چلا، وہ جو کہا نا ستیزہ کار رہا ہے ازل سے تا امروز، چراغ مصطفی سے شرار بولہبی. مغرب کی تہذیب، اس کے طرز زندگی، اس کی اقدار اور اس کی آج تک حاصل کردہ تہذیبی ترقی کے لیے ان کے خیال میں سب سے بڑا خطرہ اسلام کا احیاء، خلافت اسلامیہ کا قیام اور رسالت محمدی پر ایمان میں مسلمانوں کا راسخ العقیدہ ہونا ہے۔ علامہ اقبال مرحوم نے مادیت کے ترجمان شیطان کی مجلس شورا کی ترجمانی ان الفاظ میں کی ہے، شیطان اپنے ممبران مجلس شورا سے کہتا ہے، جانتا ہوں میں کہ مشرق کی اندھیری رات میں بے ید بیضا ہے پیران حرم کی آستی۔ مسلمانوں کی دینی اور مذہبی قیادت اس روح سے خالی ہے جو حقیقت میں مسلمانوں کے لیے رہنمائی کا ذریعہ بنے۔ عصر حاضر کے تقاضاؤں سے ہے لیکن یہ خوف ہو نہ جائے آشکار شرع پیغمبر کہیں۔ الحذر، آئین پیغمبر سے 100 بار الحذر۔ شیطان کہہ رہا ہے کہ بچاؤ لوگوں کو، آئین مصطفی سے بچاؤ، آئین مصطفی کو قائم نہ ہونے دو، نافذ نہ ہونے دو، انسانوں کی معاشرتی اور اجتماعی زندگی میں اس کے نفوذ کو روکو، اس لیے کہ یہ آئین حافظ ناموس زن، مرد آزما مرد آفری۔ یہی وہ نظام ہے جو عورت کو تحفظ دیتا ہے، مرد کو مقاصد زندگی سے آگاہ کرتا ہے۔ میرے بزرگوں اور دوستوں، توجہ دیجئے، امت محمدیہ کے دل کل بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مجتمع اور توانا تھے، اور آج بھی دلوں کو دشمنوں کی جلغات سے تب ہی بچایا جا سکتا ہے جب یہ عشق رسول سے سرشار۔ محمد کی محبت دین حق کی شرط اول ہے، اسی میں ہو اگر خامی تو سب کچھ نامکمل۔ نماز اچھی، روزہ اچھا، حج اچھا، زکات اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا، نہ جب تک کٹ مروں میں خواجہ بتحا کی حرمت پر خدا شاہد ہے میرا کامل ایمان ہو نہیں سکتا۔ میرے بزرگوں اور دوستو، رسالت محمدی کے خلاف یہ جنگ کوئی نئی جنگ نہیں ہے، بلکہ جب شام، فلسطین، مصر، لیبیا، تیونس اور الجیریا ان علاقوں میں جو عیسائیت کے ایک زمانے میں گڑھ تھے، ان پر احمد مرسل سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والوں نے اسلام کا پرچم لہرایا، تو آبادیاں رسالت محمدی کے تابع بن گئیں۔ اس کام نے عیسائیت کو رسالت محمدی اور ذات محمدی علی صاحب الصلاۃ والسلام کے خلاف لا کھڑا کیا۔ ذات محمدی پر اعتراضات کا آغاز تو آپ کے اعلان نبوت سے ہی ہو گیا تھا۔ ذرا غور کیجئے اس بات پر، بنی اسرائیل کو یہ اعتراض تھا کہ نبوت اور نسل انسانی کی قیادت بنو اسماعیل میں کیوں منتقل ہو گئی۔ وہ کہتے تھے، لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم۔ ان اعتراضات کا جواب اللہ نے خود دیا ہے، گویا دفاع ناموس مصطفیٰ خود اللہ کی سنت ہے. انا کفینا کل مستحزین, پیارے مذاق اڑانے والوں کی طرف سے آپ کو ہم خود کافی ہیں. واللہ یحسنک من الناس, انسانوں سے آپ کا بچاؤ کرنے والے ہم خود ہیں. اعتراض لوگ کرتے ہیں, جواب خود اللہ دیتے ہیں. تبت یدا, ابو لہب نے کہا تب لک یا محمد, اے محمد تیرا ہاتھ ٹوٹ جائے, نعوذ باللہ. اللہ نے فرمایا تبت یدا ابی لہب و تب, ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائے. اللہ نے خود جواب دیا اللہ اعلم حیث یجعل رسالتہ, اللہ خوب جانتا ہے کہ منصب رسالت پر کسے فائز کرنا ہے, تم کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے. کفار مکہ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت و رسالت پر اعتراض کرتے ہوئے کہا لست مرسلا, ویقول الذین کفروا لست مرسلا, کافروں نے کہا آپ رسول نہیں ہیں. اللہ نے فرمایا جھوٹ بولتے ہیں. وَأَرْسَلْنَاكَ لِلنَّاسِ رَسُولًا وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا, ہم نے آپ کو رسول بنا کر بھیجا ہے اور ہم خود اس کے لیے گواہ کا. وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا محمد الرسول اللہ, اللہ خود گواہ کافی ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں. اور پھر لوگوں کے مزاج کا لحاظ کرتے ہوئے فرمایا لوگوں کو قسم پر اعتبار ہے, ہم کہتے ہیں یاسین والقرآن الحکیم انک لمن المرسلین, پیارے ہمیں قرآن حکیم کی قسم ہے کہ آپ ہمارے رسول. کافروں نے کہا اینا لتارکو آلہتنا لشاعر مجنون, ہم کسی شاعر اور مجنو کی خاطر نعوذ باللہ اپنے الہوں کو چھوڑ دیں. اللہ نے فرمایا ہم اس کا جواب دیتے ہیں نون والقلم وما یسترون ما انت بنعمت ربک بمجنون, آپ پر آپ کے ہمیں قسم ہے قلم کی اور ان کی جو قلم سے لکھتے ہیں, آپ پر آپ کے رب کی مہربانی ہے کہ آپ مجنون نہیں. اس ابتدائی دور میں, یہ بات میں اصل میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, اس ابتدائی دور میں سخت ترین مخالفت, سخت ترین مخالفت جانی دشمنی اور نظریاتی اختلاف کے باوجود کسی ایک فرد نے بھی آپ کے شخصی اور ذاتی کردار پر کوئی نمایاں اعتراض نہیں کیا. بدترین جانی دشمنی اور نظریاتی اختلاف کے باوجود کسی ایک فرد نے بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے شخصی اور ذاتی کردار پر کوئی نمایاں اعتراض نہیں کیا. یہ کہتے رہے کہ آپ قرآن اپنے پاس سے پیش کرتے ہیں, لیکن قرآن نے اس اعتراض کا جواب بھی بار بار دیا, بار بار دیا. جب کفار نے کہا ایسے میں قرآن غیر حاضر او بدل ہوں, آپ کوئی اور قرآن لائیے یا اس کو بدل دیجئے, تو اللہ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ آپ کہہ دیجئے ما یکون لی ان ابدلہ من تلقاء نفسی, میں اپنے پاس سے اس کو بدلنے کی قوت اور طاقت اور قدرت نہیں رکھتا اور اجازت دے. یہ سلسلہ بہت طویل ہے, میں نے چند مثالیں آپ کے سامنے عرض کی. اس دور کے یہود و نصارہ مسلمانوں کے اعتقادات میں رخنا اندازی کی کوشش کرتے رہے. عبداللہ ابن ابی, عبداللہ ابن سبا, ان کی تحریکوں کی نتیجے میں امت مسلمہ کا خاصا نقصان ہوا, لیکن اللہ کے حبیب کی ذات پر اور ذاتی کردار پر آپ کو اعتراض کرتا ہوا کوئی دکھائی نہیں دے گا. آپ کی ذات اقدس پر اعتراضات کی نمایاں تحریک جو عیسائیت کی طرف سے منظم طور پر شروع ہوئی, اس کا آغاز ساتویں صدی عیسوی میں سینٹ جان آف دمشق نے کیا. یہ شخص حضرت عمر بن عبد العزیز سے پہلے اموی دربار میں اعلیٰ عہدے پر فائز تھا اور اسلام سے ناواقف نہیں تھا، لیکن اس نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذاتی شخصی زندگی پر اعتراضات کا آغاز کیا۔ اسی طرح خلیفہ مامون کے ایک درباری نے عبد المسیح الکندی کے قلمی نام سے الرسالہ نامی ایک کتاب لکھی، جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی کردار پر اعتراضات اور الزامات شروع کیے۔ اب ذرا غور کیجئے، یہ دو شخصیتیں ہیں جو آج تک عیسائیت کے ہیرو رہے، چنانچہ سینٹ جان اور الکندی کے لٹریچر نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں مغرب کے رویے اور فکر کی تشکیل میں فیصلہ کن کردار ادا کیا۔ 12ویں صدی میں الرسالہ کا لاطینی زبان میں ترجمہ اسپین میں ہوا، 15ویں صدی میں سوئٹزرلینڈ میں اس کا ترجمہ ہوا، یہاں تک کہ 19ویں صدی میں سر ولیم میور نے انگریزی ترجمہ لندن سے شائع کرایا۔ 1000 سال کے اس طویل عرصے میں پادریوں اور یورپین دانشوروں نے رسالت محمدی کے بارے میں جو کچھ کہا ہے وہ الکندی اور سینٹ جان ہی کے اعتراضات تھے جن کو یہ دہراتے رہے۔ 12ویں صدی کے اختتام تک صرف دو افراد ایسے ملتے ہیں جنہوں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور اسلامی تہذیب کا معروضی انداز میں مطالعہ کیا۔ ان میں ایک پیٹر الفونسی ہے، ہسپانوی یہودی ہے، اور دوسرا ولیم آف مالمصری ہے، مالمصبری۔ یہ دو افراد 17ویں صدی میں بڈویل نے بدنام زمانہ کتاب محمد دا امپوسٹر، محمد الکاذب نعوذ باللہ، لکھی، اور 18ویں صدی سے ایک نیا دور شروع ہوا، اور پھر یہ بڑھتے بڑھتے اس میں مختلف لوگ ہیں جنہوں نے ذات محمدی کو زیر بحث لایا ہے، جن میں آربری ہے، سپرنگر ہے، گولڈ زہیر ہے، مارگولت ہے، مٹگمری واٹ ہے، اور آرتھر جیفری ہے۔ اور سپرنگر نے 3 جلدوں پر مشتمل سیرت نبوی پر حدیث کی روایت پر بحث کی ہے۔ ان لوگوں نے مسلسل حدیث کو قابل اعتراض بنایا، اور یہ لکھا، پروفیسر شاہ نے لکھا کہ حدیث نبوی کی کتابت ابتدائی دور میں تعلیم کا انداز تقلیدی اور رسمی تھا، چنانچہ احادیث نبویہ 2ری صدی میں لکھی گئی۔ یہ شاخ نے یہ بات لکھی۔ ہمارے ہاں انگریزوں کے ذہنی غلاموں نے آج تک انگریزوں کا یہ قول رٹا ہوا ہے، اور جب بھی حدیث کی بات آتی ہے وہ فوراً یہ الفاظ دہرا دیتے، یہ نہیں سمجھتے کہ یہ دراصل ذات محمدی اور رسالت محمدی کی قدر و منزلت کو کم کرنے کی ایک سازش ہے۔ اور مغرب نے منظم طور پر اس کو شروع کیا، یہ ایک الگ بحث ہے جس پر میں انشاءاللہ کسی وقت تفصیلی گفتگو کروں گا۔ مغرب یہ سمجھتا ہے کہ مسلمانوں کی نظریاتی قوت اور غلبے کا راز رسالت محمدی پر ایمان اور ذات محمدی، آپ کی ذات سے والہانہ محبت اور وابستگی میں پوشیدہ ہے، آج بھی یہ سمجھتا ہے۔ لندن کے ہفت روزے میں یہ بات چھپی تھی کہ دنیا کی قیادت کے لیے مغربی تہذیب کا حریف ایک ہی ہو سکتا ہے، اور وہ ہے اسلام۔ اس سے مغرب کا تصادم ہو سکتا ہے، اس لیے کہ اسلام ایک آئیڈیا ہے، آج کی دنیا میں اپنی نوعیت کا واحد آئیڈیا. یہ آئیڈیا انسانی تجربے اور مشاہدے سے ماورا حق کے وجود پر, انسانی تجربے اور مشاہدے سے ماورا حق کے وجود پر یقین کا مدعی ہے. اس کے نزدیک حق وہ ہے جو 1400 سال پہلے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور قرآن کی صورت میں محفوظ اور موجود ہے. ایک تہذیب کی قوت اور غلبے کے لیے ایسے الحق پر یقین کی قوت کے برابر کوئی قوت نہیں. اسی لیے یورپین اسلام اور مسلمانوں سے خائف ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, اس نے یہ بات بالکل صحیح لکھی ہے کہ آج رسالت محمدی پر یقین اور ایمان ہی مغربی تہذیب کے لیے واحد حریف اور سب سے بڑا خطرہ ہے. اور یہ بھی بالکل صحیح ہے کہ مسلمانوں کے لیے پناہ اور قوت کا سرچشمہ بھی یہی ہے کہ وہ رسالت محمدی اور ذات مصطفی سے جڑے رہے. چنانچہ انہوں نے آج بھی رسالت محمدی کو سب سے بڑا ہدف بنایا ہوا ہے اور آپ کی ذات پر گند اچھالتے رہتے ہیں. اس سے پہلے سلمان رشدی, تسلیمہ نسرین ان کے گماشتے تھے, اور آج یہ غلیظ ترین مووی جنہوں نے نیٹ پر اور پوری دنیا میں ایک طرح سے یوٹیوب پر اور دوسرے مقامات پر پھینکی ہے, یہ سب کچھ اسی گند کا نتیجہ ہے. میرے بزرگوں اور دوستو, اس کے مقاصد کیا ہیں؟ میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں خدا را آج کے اس اجتماع کو با مقصد بنانے کے لیے میں یہ چاہوں گا کہ اس بات کو ذرا سمجھیے. جو افکار وہ مسلم معاشرے میں عام کرنا چاہتے ہیں اس پر ذرا توجہ دیں. پہلی چیز, مغرب یہ چاہتا ہے کہ مسلمان معاشرے میں یہ فکر عام ہو کہ انسان اب بالغ ہو چکا ہے, لہذا کسی ماورائے انسان ذریعے سے علم اور رہنمائی لینے کا محتاج نہیں رہا. خصوصاً خدا اور وحی کے تصورات جو انسان نے اپنے بچپن کے دور میں گھڑ لیے تھے نعوذ باللہ, اب ان تصورات یعنی خدا اور وحی کی انسان کو ضرورت نہیں رہی. یہ سوچ ہے مغرب کی, جبکہ رسالت محمدی اس کے برعکس تعلیم دیتی ہے. وہ یہ علم اور یقین دیتی ہے کہ اللہ کا وجود ایک حقیقت ہے, سب سے بڑی حقیقت. رسالت محمدی علوم کا سرچشمہ بھی اللہ سے جوڑتی ہے, بلکہ زندگی موت اور حیات کا مالک بھی اللہ ہے. والذی ہو یطعمنی ویسقین وإذا مرضت فهو یشفین والذی یمیتنی ثم یحیین. اختیارات اور قدرت بھی صرف اسی اللہ کو حاصل ہے. زندگی گزارنے کا صحیح راستہ بھی وہی دکھلاتا ہے اور انسان ہر لحاظ سے اس کا محتاج, فقیر, غلام اور بندہ ہے. دوسری چیز, تہذیب جدید کے فلسفہ علم کی بنیاد یہ ہے کہ علم کا ذریعہ, سورس آف نالج, صرف انسانی حواس, عقل اور تجربہ اور مشاہدہ ہے, سائنٹیفک میتھڈ ہے. پھر یہ سارا علم بھی ذنی ہے, جو آج صحیح ہے تو کل غلط بھی ہو سکتا ہے. قطعی علم اور یقینی علم نام کی کوئی چیز دنیا میں نہیں ہے جسے معیار حق کہا جا سکے. یہ مغرب کی سوچ ہے, جس کے لیے ہم سے کوئی مطالبہ کر سکے کہ اس علم کو مانو اور اس پر چلو. جبکہ رسالت محمدی ہمیں یہ تعلیم دیتی ہے کہ علم یقینی موجود ہے اور اس کا سرچشمہ وحی الہی, اس کا سرچشمہ وحی الہی حضور کی رسالت ہے. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى بحیثیت نبی اور رسول یہ اپنی زبان سے جو لفظ نکالتے ہیں وہ اللہ کی وحی کی روشنی میں نکالتے ہیں. ہاں محض عقل اور مشاہدات سے حاصل ہونے والا علم واقعتا ظنی ہوا کرتا ہے اور اس میں تغیر اور تبدل ہوتا رہتا ہے. نمبر تین, تہذیب مغرب کے نزدیک اخلاق ہوں, قوانین و ضوابط ہوں یا اقدار اور ویلیوز ہوں, کوئی چیز فی نفسی ہی نہ حق ہے نہ باطل ہے. ہر چیز اچھی بھی ہو سکتی ہے بری بھی. حقیقت کا انحصار دیکھنے والے کی پوزیشن پر ہے. آپ یہ اخبار میں یہ پچھلے دنوں پڑھ بھی چکے ہیں یہ بات. مثلا زنا برا عمل ہے لیکن رضامندی سے ہو تو ان کے نزدیک کوئی حرج نہیں. ہوموسیکسولیٹی بری چیز ہے لیکن پارلیمنٹ کی اکثریت اس کا بل پاس کر دے تو اب کوئی برائی نہیں. جبکہ رسالت محمدی کے ماننے والوں کے نزدیک ان چیزوں کی جو حقیقت وحی نے طے کر دی ہے اسے کسی کی رائے پسند یا ناپسند اور تجربہ یا دلیل سے بدلا نہیں جا سکتا. ساری پارلیمنٹ اٹھ کر بھی اس کے خلاف ووٹ دے دے, جو حقیقت قرآن نے متعین کی ہے وہ یقیناً حقیقت ہی رہے. ما کان للمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيرة من امرهم. کسی مومن مرد اور عورت کو کوئی حق نہیں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے فیصلے کے آ جانے کے بعد وہ اپنا اختیار استعمال کرے. تہذیب مغرب کے ہاں ماوراء الطبیعیات یا میٹافیزیکل علوم غیبی یعنی اللہ, فرشتے, وحی, موت کے بعد زندگی کے نام کی کوئی چیز کوئی حقیقت نہیں رکھتے. جبکہ رسالت محمدی میں زندگی کا مقصد اور انسان کی حقیقت کا علم صرف علوم غیبی سے ہی ہو سکتا ہے. اور یہی وہ حقائق ہیں, جیتے جاگتے حقائق, جن پر ایمان و یقین کے لیے کامل عقل رکھنے والے سیدنا حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتماد کیا جاتا ہے. نمبر پانچ, غور کیجیے ذرا, دنیا اور دنیاوی زندگی سے دلچسپی جیسے تہذیب مغرب کو ہے ویسے ہی تہذیب نبوی کو بھی ہے لیکن, اور رسالت محمدیہ کے ماننے والوں کے بھی ہے, لیکن فرق یہ ہے کہ اس تہذیب کی دلچسپی کا سارا فوکس اس دنیا پر ہے. ان ہی اللہ حیات الدنیا نموت و نحیا وما یہلکنا الا الدهر. بس یہی دنیا کی زندگی ہے جس میں ہم مریں گے اور جیئیں گے اور گردش زمانہ ہمیں ہلاک کر کے رکھ دیتی ہے, بس اس کے سوا کچھ نہیں. وما نحن بمبعوثین, ہم نے اٹھایا نہیں جانا ہے. جبکہ اللہ اکبر, رسالت محمدی کیا کہتی ہے کہ دنیا کی زندگی حتمی زندگی نہیں. ربنا آتنا فی الدنیا حسنا وفی الآخرۃ حسنا, دنیا بھی ہے اور آخرت بھی ہے. اس سوچ اور نظریے کے اختلاف کے نتیجے میں دو بالکل مختلف قسم کی شخصیتیں اور معاشرے وجود میں آتے ہیں. ایک وہ طبقہ جو اپنے کیے پر کسی کو جواب دے نہیں ہے اور دوسرا وہ طبقہ جو اپنے ہر عمل کا جواب دے. لہذا ان حالات میں ہمارے کرنے کا کام کیا ہے, خدا را یہ سمجھو, یہ جو کچھ بھی وہ بار بار امت مسلمہ کو جھنجھوڑ رہے ہیں اور اس کی غیرت کو چیلنج کر رہے ہیں, اس میں حقیقت میں جو ہمارے کرنے کا کام ہے اسے سمجھیے. ایک آدھ گھنٹہ یا دو گھنٹے یا چار گھنٹے یا ایک دن یا دو دن احتجاج کافی نہیں, یہ ہے اصل کام کرنے کا. ہم یہ حقیقت اچھی طرح سے سمجھ لیں کہ اگرچہ ہم اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے 14 صدیوں کے فاصلے پر ہیں, لیکن یہ دور, آج کا دور بھی عہد نبوی کا ہی ایک حصہ ہے. کیونکہ آپ ساری انسانیت کی طرف قیامت تک کے لیے مبعوث ہوئے ہیں, لہذا موجودہ اور آنے والا ہر دور آپ کا دور ہے، موجودہ اور آنے والا ہر دور مصطفیٰ کا دور ہے۔ آج کے سارے انسان اسی طرح آپ کے مخاطب ہیں جیسے اس وقت کے عرب اور ساری دنیا والے تھے۔ لہذا آپ ہماری 21ویں صدی کی پوری نسل انسانی کے لیے اسی طرح رسول ہیں جیسے 6ویں صدی کے انسانوں کے لیے۔ آج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و نبوت موجود ہے، آپ کی لائی ہوئی کتاب موجود ہے، آپ کی سیرت اور آپ کا اسوہ حسنہ موجود ہے، آپ کا دین موجود ہے، اور ان امانتوں کی امین اللہ کے حبیب کی غیرت مند امت موجود ہے، اور آپ نے اپنی رسالت کی دعوت، اپنی رسالت کی طرف دعوت دینے کا جو مشن بحیثیت رسول ادا کیا تھا، اب اسے ادا کرنے کی ذمہ داری اس امت پر ہے۔ گویا سلسلہ نبوت اگرچہ ختم ہو گیا ہے لیکن کار نبوت یعنی آپ کا مشن جاری ہے۔ اور یہ بات ذرا دھیان سے سنیے، اگر لا الہ الا اللہ میں اللہ پر ایمان پہلے ہے، غور کیجئے ذرا، اور محمد الرسول اللہ پر ایمان بعد میں ہے، یعنی لا الہ الا کلمے میں لا الہ الا اللہ پہلے ہے، محمد الرسول اللہ بعد میں ہے، لیکن عمل محمد الرسول اللہ پر ایمان پہلے ہے، رسالت محمدی پر ایمان پہلے ضروری ہے۔ ترتیب کے لحاظ سے ایمان بالرسالت کی حیثیت اولین اور فیصلہ کن ہے۔ اللہ پر ایمان وہی معتبر ہے جو رسول اللہ نے بتایا ہے۔ آدمی رسول اللہ کو اللہ کا رسول مانتا ہے تب ہی وہ اللہ اور ہر دوسری چیز تک پہنچ سکتا ہے۔ قرآن اسی لیے بلا شک و شبہ کلام الہی ہے کہ ہم رسالت محمدی کو ہر شک و شبہ سے بالا تر سمجھتے ہیں۔ اگر رسالت محمدی پر شک ہے تو قرآن پر کوئی اعتبار نہیں۔ کون ہم میں سے کہتا ہے کہ جبریل نے کسی فرد کو آ کے بتایا ہے کہ سورۃ قریش اللہ کا قرآن ہے؟ کون کہتا ہے؟ حضور پر جب قرآن اتر رہا ہوتا تھا تو صحابہ نے حضور پر وحی کی کیفیات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کی پیشانی مبارک پر پسینے کے قطرات چاندی کی موتیوں کی طرح چمکنے لگ جاتے، یہ لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، آپ کا وزن مبارک بڑھ جاتا، سواری پر سوار ہوتے تو اونٹنی بیٹھ جاتی، ان کیفیات کو تو لوگوں نے دیکھا ہے لیکن جبریل کو قرآن سناتے ہوئے نہیں دیکھا۔ قرآن کی سچائی کے لیے ضروری ہے کہ حضور کو سچا مانا جائے، حلال و حرام، عذاب و ثواب، جائز اور ناجائز، کسی عقلی اور تجربی دلیل، سند، لاجک کی بنیاد پر نہیں۔ ذرا غور کیجیے میں جو بات کہہ رہا ہوں، حلال و حرام، عذاب اور ثواب، جائز اور ناجائز، کسی عقلی تجربی دلیل سند لاجک کی بنیاد پر ہر فرد کی سمجھ میں آ جائیں یہ ضروری نہیں۔ کبھی یہ نہیں ہوا کرتا کہ سنار جس میں سونا تولتا ہے اس میں ہاتھی ترازو کیا جائے، ہاتھی کون تولتا ہے اس میں؟ میری بات آپ سمجھ رہے ہیں؟ لاجک کی بنیاد پر ہر فرد کی سمجھ میں آ جائیں یہ ضروری نہیں، بلکہ حکم نبوی ہی اصل دلیل سند اور لاجک ہے، بس یہی کافی ہے کہ حضور نے فرمایا۔
اللہ کی طرف سے نصرت، نجات اور غلبے کا وعدہ رسولوں سے ایمان کے ساتھ وابستہ ہونے میں ہے. عدل سے جو مارکہ چراغ مصطفی اور شرار بولہبی کے درمیان جاری ہے، یہ دراصل انسانوں کے دل اور زندگیاں جیتنے کا مارکہ ہے. دل فتح ہوں گے تو غلبہ دین حاصل ہوگا، اور اس کے لیے مجھے اور آپ کو آگے بڑھنا ہوگا. میرے بزرگوں اور دوستوں، دل جیتنے کا ایک ہی راستہ ہے کہ لوگ رسالت محمدی کی صداقت پر ایمان لے آئیں، آپ کے ہاتھ میں اپنے ہاتھ دے دیں، اپنے دل آپ کی محبت سے بھر لیں، مخلوق کی ساری محبتوں پر آپ کی محبت کو غالب کر لیں. حضرت سعد سے کسی نے کہا تھا، سعد تو ایمان لے آیا ہے، تیری ماں نے اپنے آپ کو دھوپ میں بٹھا لیا ہے اور کہتی ہے میں سائے میں نہیں جاؤں گی، میں کھاؤں گی نہیں، پیوں گی نہیں، سر میں تیل نہیں ڈالوں گی، سعد میرا بڑا پیارا بیٹا ہے، جاؤ اسے بتاؤ تمہاری ماں دھوپ میں بیٹھی ہے، دھوپ میں جل جائے گی، بھوکی مر جائے گی. لوگوں نے جا کے حضرت سعد سے کہا، سعد تیری ماں بڑے کرب میں ہے، بڑی مشکل میں ہے، حضور کا دامن چھوڑ کے واپس اپنی ماں کو بچاؤ. حضرت سعد ایک دن بھی سنتے رہے، دوسرے دن بھی سنتے رہے، تیسرے دن حضرت سعد نے کہا، جاؤ، میں ماں کا بڑا درد تھا لیکن میری ماں سے جا کے کہہ دو، اما تو ایک مرتبہ مر جائے پھر زندہ ہو، پھر مر جائے پھر زندہ ہو، پھر مر جائے، تیرا 100 مرتبہ زندہ ہو کر مرنا منظور ہے، دامن مصطفی سے جدائی منظور. تاریخ بڑی پڑی ہے، آپ کے آستانے پر سر تسلیم خم کر دیں، آپ کی اطاعت اور محبت اور آپ پر اعتماد و یقین سے سرشار ہو کر آپ کے پیچھے پیچھے چل پڑے، آپ کے قدموں کی خاک کو اپنی آنکھوں کا سرما بنائیں، آپ کے دفاع کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہو. جنگ اسی طرح جیتی گئی ہے اور اسی طرح جیتی جا سکتی ہے. مسلمانوں نے اپنے کمزور ترین دور خلافت میں بھی توہین رسالت برداشت نہیں کی. خلافت عثمانیہ کا کمزور ترین دور ہے، عبد الحمید ثانی کا دور، خلیفہ عبد الحمید دوئم ثانی، فرانسیسی سفیر کو بلایا کہ یہ والٹر ملعون نے جو کتاب لکھی ہے اس پر ایک ڈرامہ بنایا گیا ہے. تو فرانسیسی سفیر کو بلا کر کئی گھنٹے انتظار کروایا گیا، اور پھر خلیفہ پورے جنگی ساز و سامان سے لیس ہو کر اس کے سامنے آئے اور تلوار میان سے نکال کر اس کی نوک فرانسیسی سفیر کی طرف کر کے کہا، کر دی، کچھ نہیں کہا. یہ مطلب اس کا تھا کہ ہمارا تم سے اعلان جنگ ہے، اگر تم اس سے باز نہیں آؤ گے تو ہم تم سے جنگ کریں گے. پھر معلوم ہوا کہ برطانیہ والے اس کو کرنے لگے ہیں، تو انہوں نے پیغام بھیجا سفیر کے ذریعے کہ پوری ملت اسلامیہ سے تمہاری جنگ ہوگی. اس سے وہ باز آئے. میرے بزرگوں اور دوستوں، اصل مسئلہ رسالت محمدی کا ہے، لہذا اس پر ایمان لانے کے لیے ہمیں ذات محمدی سے جڑ جانا ہوگا، آپ سے وابستہ ہونا ہوگا، آپ سے سچی عقیدت اور محبت. اللہ اکبر، وہ جب حضور نے فرمایا تھا حضرت معاذ سے، معاذ کو جب روانہ کرنے لگے، معاف کیجئے میں 2-4 منٹ آپ کے زیادہ لے رہا ہوں، معاذ کو جب روانہ کرنے لگے تو ایک مقام ایسا تھا جہاں مدینے میں لوگ رک کے مسافر کو روانہ کر کے واپس چلے جایا کرتے تھے، وہاں کھڑے کھڑے حضرت معاذ سے فرمایا،
معاذ ہو سکتا ہے آئندہ جب تم مدینے میں آؤ تو مجھے یہاں موجود نہ پاؤ. یہ جملہ حضور نے جب ادا کیا تو آپ کی آواز لرز گئی, حضرت معاذ کی چیخیں نکل گئیں. حضور نے ان کی طرف پشت کر کے حضرت معاذ سے فرمایا, گھبراؤ نہیں. اللہ کیا خوبصورت جملہ ہے. حضرت معاذ سے فرمایا تھا, معاذ چلے جاؤ تم جہاں جا رہے ہو, گھبراؤ نہیں, مجھ سے محبت کرنے والا جو بھی ہوگا اور جہاں بھی ہوگا کل قیامت کے دن میرے ساتھ ہوگا. اس لیے آئیے ہم سب مل کے یہ دہرا لیں کہ میرے نبی سے میرا رشتہ کل بھی تھا اور کل بھی تھا اور لب پر نعت نبی کا نغمہ کل بھی تھا اور کسی جانب کیوں جائیں اور کسی کو کیوں دیکھیں, ہم پر سائے گنبد خضرا کل بھی تھا اور بتلائیں ہر دشمن دین کو, بتلائیں ہر گستاخ نبی کو, غیرت مسلم زندہ ہے, ان پر مر مٹنے کا جذبہ کل بھی تھا اور میں آپ سے یہ درخواست کروں گا کہ ان حالات میں اپنے جذبات کو بہرحال کنٹرول میں رکھا جائے. ہنگامے اور توڑ پھوڑ ایسی جن میں تخریب کاری ہو اور اپنی ہی املاک کو نقصان پہنچایا جائے, یہ بہرحال حضور سے محبت کا اظہار نہیں کہلائے گا. اللہ تعالی ہمیں رسالت محمدی سے اپنی وابستگی میں بہتری لانے کی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا.